سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دنیا میں آ کر انسان کا مقصد اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا دل بنانا ہے، دل بنانے کی محنت کرنا ہے. یہ ایک باقاعدہ کورس ہے، گویا کورس دل کو بنانا، تمام اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کرنا اور اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا ہے. دل کو پاک کرنا تمام غیر اللہ سے اور اللہ کی محبت اور معرفت سے دل کو بھرنا، اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا، اللہ سے خاص تعلق پیدا کرنا، یہ ہے محنت. جس نے یہ محنت نہیں کی اس کا دل اس قابل نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی. دنیا میں بھی بے قیمت اور آخرت میں بھی بے قیمت ہوگا. یہی زندگی ہے، یہی موقع ہے. ہر مرد و عورت پر فرض ہے کہ اپنے دل کو بنانے کی محنت کرے اور اپنے رذائل کے خاتمے کی فکر کریں اور اخلاق حمیدہ کے حصول کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کو حاصل کرنے کی فکر کریں. آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. ان کو اپنے پاس بٹھاؤ. دو جہاں کا مزہ
منزل نہیں، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، جس جگہ کا قرب ملتا ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں، دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں، آج جو دل سے غم کا حامل نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، غیر حق سے لگا کے غم کا حامل نہیں، تیری الفت کے غم کا حامل نہیں، غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل، تیری الفت کے غم کا آپ کا ہوں میں بس بس اور کسی کا نہیں، آپ کا ہوں میں بس بس اور کسی کا نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محامل نہیں، کوئی لیلا نہیں کوئی محامل نہیں، کسی کا نہیں کوئی لیلا نہیں کوئی محمل نہیں، کہہ رہا ہے یہ اکثر بانگِ دہر، کہہ رہا پہلے الفت کا کوئی بھی ساڑھ نہیں، کہہ رہا ہے یہ اکثر بانگِ دہر، پہلے الفت کا کوئی بھی ساڑھ نہیں، دو جہاں کا مزا اس کو حاصل نہیں، آج جو دل تیرے غم کا حامل نہیں،
الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، موجودہ حالات میں طبعی بات ہے کہ انسان کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، جو حالات ملک کے ہیں اور جو حالات عالمی طور پر ہیں، کوئی انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا ہے الا ماشاءاللہ. ایسی صورت میں حکیم الامت رحمہ اللہ کو ایک شخص نے خط لکھا اور اپنی بہت ہی زیادہ تنگیوں کا اور پریشانیوں کا ذکر کیا، بیماری کا ذکر کیا، فلاں بیماری ہے، تنگی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو تو ذکر کیا، لیکن جو نعمتیں اس صورت میں بھی آپ کو موجودہ حاصل ہیں اس میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا، اور اگر وہ نعمتیں بھی آپ سے چھین لی جائیں تو پھر کیا حال ہوگا؟ تو غرض یہ کہ ایسی صورتحال میں ہمیں چاہیے کہ ہم خدا تعالیٰ کا ان نعمتوں پہ جو ہمیں حاصل ہیں خوب شکر ادا کیا کریں، خوب شکر ادا کیا کریں کہ اگر یہ بھی ہمارے پاس نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ تنگی ہے لیکن جو مال ابھی خرچ کر رہے ہیں، جس سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی نہ ہوتا تو ہم کہاں جاتے؟ اسی طرح سے سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے، ایمان۔ جو انسان دنیا سے ایمان لے کر رخصت ہو گیا، ذالک هو الفوز العظیم، اللہ اس کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ بینک بیلنس نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، گھر نہیں بنا سکے اپنا، کوئی غم نہیں ہے، ایمان سلامت لے گئے تو یہ بڑی خوشخبری اور بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو ایک بات تو یہ کہ موجودہ نعمتوں پر خوب شکر کیا جائے، ایک تو یہ کہ نعمتوں کی شکایت کرنے سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، احساس کمتری پیدا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور دل پریشان نہیں رہتا بلکہ پرسکون رہتا ہے، اور علاوہ اس کے احساس کمتری بھی نہیں ہوتا۔ جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں اس کو خوب سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ نافلہ چاہے کتنا ہی معمولی ہو، معمولی صدقہ بھی معمولی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہاری نیت کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے تم نے اللہ کے راستے میں دیا۔ لہذا صدقہ چاہے کتنا ہی معمولی دے، روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں۔ اس کی تدبیر بتا دی گئی ہے کہ ایک ڈبہ مقرر کر لیا جائے اور اس میں روزانہ اپنے حسب استطاعت صدقہ ڈال دیا جائے۔ تو اس طرح سے جو روزانہ صدقہ دیا جائے گا تو ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اس کے بہت سے فائدے قرآن و حدیث کے روح سے بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ایک روپیہ کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کا ثواب دیں گے، 10 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسرا یہ کہ خدا تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی فکس نہیں ہے، یہ مقرر نہیں ہے کہ 10 کے بعد 11واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ خدا تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیوں کو، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ جس طرح تم اپنے جانور مویشی کے بچوں کو پالتے ہو اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا صدقہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پلتا رہتا ہے، بڑا ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی کر دیتے ہیں۔ اخلاص کے اوپر ہے یہ کہ کس نیت سے، کس محبت سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقے کے اور فوائد بھی ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑی نیت، سب سے اہم نیت، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرنی چاہیے ہر عبادت میں، چاہے وہ نفلی ہو، چاہے وہ فرض ہو، واجب ہو، سنن موقعہ ہو، یا اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ نیت کرنی چاہیے۔ اجر و ثواب اور جو اس کے دوسرے فائدے ہیں ضمنی، وہ خود ہی مل جائیں گے، کیونکہ وہ تو موعود ہیں، وعدہ کیے گئے ہیں قرآن پاک میں، تو وہ وعدے پورے ضرور ہوں گے۔ ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں اور ہم اپنی نیت کو خالص کریں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لہذا روزانہ صدقے کی عادت ڈالیں چاہے کتنا ہی معمولی ہو۔ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی روزانہ صدقے کی عادت ڈال لے گا تو انشاءاللہ بری موت سے بچ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی موت اچھی ہوگی، یعنی حسن خاتمہ اس کو نصیب ہوگا۔ اور صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، بیماریوں پریشانیوں کو بھی ٹالتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ جو آج کل حالات ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے حالات ہیں، تو گناہ سے بھی بچنا چاہیے اور توبہ و استغفار کو بھی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے اور صدقات نافلہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق کرتے رہنا چاہیے. اور علاوہ اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ حسن خاتمہ جس کا ہو جائے وہ بڑی زبردست کامیابی ہے, سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد جو نعمت ہے وہ عافیت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عباس ہے چچا, آپ عافیت مانگا کیجیے اللہ تعالیٰ سے, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں آپ سے عفو کا سوال کرتا ہوں, معاف کر دینے کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دارین عطا فرمائے. ایمان کے بعد عافیت سب سے بڑی نعمت ہے اور دنیا میں بھی اس کی ہمیں ضرورت ہے اور آخرت میں بھی اس کی ضرورت ہے. تو عافیت کا سوال کیا کریں اور مشکل اور پریشانی اور مشقت نہ اٹھائیں. دین آسان ہے, بس گناہوں سے بچ جاؤ, اور گناہ سے بچنا آسان ہے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کام کرنا زیادہ آسان ہے یا نہ کرنا, تو سب یہی دل کہتا ہے کہ کام نہ کرو اور آرام سے مزدوری لے لو. اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہیں کہ بعض برے کاموں سے منع فرما کر اس کی مزدوری بھی مقرر فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اتق المحارم تکن عبد الناس, تم حرام سے بچ جاؤ سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. یہ طریقہ سکھلا دیا. اور گناہ سے بچنے میں کوئی محنت بھی نہیں ہوتی, کوئی مشقت نہیں ہوتی, اور نہ ہی کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے, نہ کوئی اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی ہے, بلکہ اپنے قلب و نظر کی حفاظت کریں, اپنی زبان کی حفاظت کریں, سینکڑوں ہزاروں گناہوں سے ہم بچ جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک خاموشی ہزار بلا کو ٹالتی ہے, اور خاموش رہنے والے کو حکمت عطا ہوتی ہے اور اس کے قلب کا نور سلامت اور قائم رہتا ہے. ورنہ فضول بات کر کے, بے ضرورت بات کر کے قلب کا نور ضائع ہو جاتا ہے. حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص دن رات یہ آواز لگاتا ہے کپڑا لے لو یا امرود لے لو, تو چونکہ یہ شخص کسب حلال کے لیے ضرورت سے آواز لگا رہا ہے, اگرچہ ظاہری طور پر اللہ کا ذکر نہیں کر رہا, اللہ کو یاد نہیں کر رہا, مال بیچنے کے لیے آواز لگا رہا ہے, لیکن اس کے قلب سے نور نہیں نکلے گا, اس کے قلب کا نور جو ہے وہ سلامت رہے گا. اور ایک آدمی فضول بات کرتا ہے, بے ضرورت بات کرتا ہے, اس کے قلب کا نور نکل جاتا ہے, اگرچہ وہ ذاکر و شاغل ہی کیوں نہ ہو. ذاکر و شاغل ہے, نور جمع ہوا, لیکن زبان کے ذریعے اس کا نور نکل گیا, کبھی آنکھ کے ذریعے نور نکل گیا, کبھی کان کے ذریعے گانا سن لیا, غیبت سن لی, یہ سب باتیں, تو یہ فضول یا فحش بات سن لی تو کبھی کان کے ذریعے نور نکل گیا. اسی طرح دل کے اندر غیر محرموں کو بسانا, غیر اللہ کو بسانا, دل کا نور غارت ہو گیا, دل برباد ہو گیا. تو یہ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اور مولانا رومی رحمہ اللہ کا مضمون ہے کہ جس طرح انسان گندم کا ذخیرہ کرتا ہے اور اس کو ایک ٹنکی میں جمع کرتا رہتا ہے, اوپر سے ڈالتے رہتے ہیں گندم کو, تو نیچے سے اس نے حفاظت نہیں کی, چوہوں نے سوراخ کر لیا, اور یہ اوپر سے گندم ڈال کے سمجھتا رہا کہ ہماری گندم کا خوب ذخیرہ جمع ہو رہا ہے, اور اس کو نہیں معلوم کہ چوہوں نے خفیہ سوراخ کر کے اس میں جو ہے وہ بل بنا لیا, سرنگ بنا لی, اور اس سے گندم لے جا لے جا کے اپنے جگہ پہ جمع کر دی. اور اب ایک دن وہ جب اندر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گندم تو ندارت, وہاں تو چوہوں کی مینگنیاں پڑی ہیں, پیخانہ پڑا ہے. تو اسی طرح ہمارے قلب کی یہ حالت نہ ہونی چاہیے کہ ہم بظاہر زبان سے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں اور نمازیں اور تلاوت کر رہے ہیں, لیکن قلب میں گناہ بسے ہوئے ہیں, غیر اللہ بسے ہوئے ہیں, یا آنکھ سے یا زبان سے یا ناک سے یا کان سے یا محسوسات سے چھو کر ہم گناہ کر کے اپنے نیکیوں کے انبار کو ضائع نہ کریں. اس بات کا خوب خیال رکھنا ہے, اور یہی ہے گناہ سے بچنا. بس گناہ سے ہم بچیں, اور وہ بھی خاص طور سے جو آنکھ کے گناہ سے بچ جائے گا, چاہے براہ راست نامحرموں کو دیکھتا ہے گناہ کرتا ہے, یا موبائل سے گناہ کرتا ہے, کیبل سے گناہ کرتا ہے. آنکھ کی حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو بڑی کامیابی نصیب ہوگی، حلاوت ایمانی نصیب ہوگی، اور اس حلاوت ایمانی کا یہ انعام ملے گا کہ اس کے قلب کو حلاوت ایمانی کی مٹھاس عطا ہوگی، عبادات کی مٹھاس عطا ہوگی، عبادات کا ذوق و شوق بھی عطا ہوگا جس سے اس کو قرب اعظم نصیب ہوگا، اور نگاہ کی حفاظت کرنے سے جو دل ٹوٹتا ہے اس سے دل کو جو غم ہوتا ہے، میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں صاحب حزن جس قدر تیز ترقی کرتا ہے صاحب عبادت نہیں کر سکتا، کتنی بھی عبادت کر لے لیکن جو آدمی اللہ کے لیے اپنے دل کو توڑتا ہے، غم اٹھاتا ہے، ناجائز خواہش کو پورا نہیں کرتا، ادھر ادھر نظر نہیں مارتا، ادھر ادھر زبان نہیں استعمال کرتا فضول، تو دل پر ایک بوجھ سا آتا ہے، دل ٹوٹتا ہے، دل پر غم اٹھاتا ہے، تو یہ صاحب حزن ہے، صاحب یعنی غم والا آدمی، غم اٹھانے والا۔ میرے شیخ رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے کہ صبر کو شکوہ و گلہ کیوں ہے، صبر کو شکوہ و گلہ کیوں ہے، ضبط غم بے شمار کرتا ہوں۔ کیا ہے شعر؟ ضبط غم بے پناہ کرتا ہوں، ضبط غم بے پناہ کرتا ہوں، اس قدر دل پر بوجھ اٹھاتا ہوں اللہ کی خاطر کہ ایک گناہ بھی مجھ سے نہ ہو جائے۔ اصل قیمتی عبادت یہ ہے، دل کی عبادت ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو بادشاہ مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری کس قدر اعلیٰ ہوگی ایک عام مزدور کے مقابلے میں، دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے تو دل کی عبادت تمام اعضاء و جوارح سے کہیں زیادہ اعلیٰ و اولا و افضل ہے، اور فرمایا کہ دل توڑنا جو ہے یہ شیروں کا کام ہے، شیر مردوں کا کام ہے، اللہ کے راستے میں اپنے دل کو توڑنا، ناجائز ایک بھی خواہش پوری نہ کرنا۔ ہاں تو یہ عبادت خدا تعالی نے دی ہے، ہم کو یہ راستہ دیا ہے، تو ہم اس کا پورا پورا خیال رکھیں کہ ہماری نگاہ کہیں خراب نہ ہو، ہماری زبان کہیں خراب نہ ہو، جب بات منہ سے نکلے تو مفید بات نکلے، کسی کو طعنا نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، جھوٹ بات منہ سے نہ نکلے، جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کسی کو طعنا نہ دیں، اور فحش بات نہ کریں، اور جھوٹ بات نہ ہو، خلاف واقعہ بات نہ ہو، بغیر تصدیق کے بات نہ ہو۔ میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ موبائل پر جو واٹس ایپ کے پیغامات آتے ہیں، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، ان کو ہرگز نہیں دیکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ان میں وقت کا بہت ضیاع ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ان میں عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، جو سب سے خطرناک مرض ہے، سب سے خطرناک معاملہ ہے ایمان کے متعلق، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ان کی باتوں پر کچھ بھی پتہ نہیں، کوئی تصدیق نہیں، کوئی سند نہیں ہے، جھوٹی باتیں بہت پھیلائی جا رہی ہیں، اس سے ایمان تباہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ نگاہ کی حفاظت کرنا تو پھر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جہاں موبائل کھولا خود بخود جو ہے اس کے اندر ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہیں، اور پھر آدمی نہ چاہتے ہوئے ان پہ نظر بھی ڈال دیتا ہے۔ جب نظر ڈال دیتا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اس میں اس کو ملوث کر دیتا ہے، مغلوب کر دیتا ہے، اور وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک بھی نگاہ خراب نہ کرو، پتہ نہیں کہ وہ ایک نگاہ جو ڈالی کہیں وہی شکل دل میں بس گئی، اور خدا نخواستہ اس سے عشق مجازی پیدا ہو گیا، جو کہ شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ النساء حبائل الشیطان، جس طرح عورتیں مردوں کے لیے شیطان کا جال ہے، اسی طرح جو ہے عورتوں کے لیے مرد شیطان کا جال ہے، نامحرم عورت کے لیے، نامحرم مرد کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے شیطان کا جال ہے، اور جو ہے یہ سب سے بڑا جال ہے، شیطان اس جال کو پا کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، یہ خطرناک آلے ہیں، ان کو اگر رکھنا بھی ہے کسی شدید ضرورت کے تحت تو بہت ہی احتیاط سے اور بہت ہی شدید ضرورت میں اس کو استعمال کیا جاوے، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ ان سے آدمی نجات حاصل کر لے۔ پہلے زمانے میں تو یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں تھی، موبائل فون کیا، سادہ موبائل فون کیا، ٹیلی فون بھی نہیں ہوتا تھا، اوقات اچھے گزرتے تھے، ایک دوسرے کا دکھ درد سنتے تھے، جانتے تھے، کوئی آیا گیا اس کی آؤ بھگت کرتے تھے، اور اس کو کھلاتے پلاتے تھے، اور جو ہے رشتے داروں کے حقوق نبھاتے تھے۔ لیکن آج یہ سب چیزیں ختم ہو گئیں، رشتے داروں سے میل جول بھی ختم ہو گیا، آنا جانا بھی ختم ہو گیا، کھینچاؤ پیدا ہو گیا، کسی کو فرصت نہیں ہے اور گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے اس کی فرصت ہے. تو پہلے کیسے وقت گزر جاتا تھا, اب کیوں نہیں گزرتا؟ معلوم ہوا کہ خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہے اور اللہ کی یاد نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے میں مزہ نہیں ہے, اللہ کو یاد کرنے میں اکتاہٹ ہے. تو اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی ان ناجائز خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے, اللہ اور رسول کے احکامات کو اس نے دیکھنا چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غفلت سے پناہ میں رکھے, اور اللہ تعالی اپنی یاد سے ہمارے قلوب کو مزین فرمائے, اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ سے بچانے اور اس کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً ہمیں اپنا دل بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یہ کہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا, موجودہ نعمتوں پر شکر کرنے کی ہم عادت ڈالیں. دوسرے یہ کہ نگاہوں کی حفاظت میں خاص طور سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو آدمی نگاہ ادھر ادھر اٹھاتا ہے ضرور بے ضرور ایک تو حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے, نگاہ بد نگاہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ دوسروں کے پاس جو مال جو نعمتیں ہیں ان کی طرف بھی اس کی نظر اٹھتی ہے, اور پھر وہ اس کی حسرت پیدا ہوتی ہے اور احساس کمتری پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے طرف نظر نہ کرو. مما فی اید الناس لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کی طرف نظر نہ کرو, اس کی طرف حسرت نہ کرو. تو یہ بھی ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے, اور دوسروں کے مال اور دولت اور چمک دمک اور نعمتوں کو دیکھ کر اس کی حسرت کرنا یہ بھی ناشکری ہے. خدا تعالی نے جو ہمیں دیا ہے اس میں ہمیں خوش رہنا چاہیے, اور ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ جو کچھ دیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے مفید ہے, اس سے نہ کم ہمارے لیے مفید تھا نہ زیادہ ہمارے لیے مفید تھا. اللہ تعالی احکم الحاکمین ہیں, باخبر ہیں, ہمارے حال سے باخبر ہیں, وہ عین عدل کرتے ہیں, عین عدل کرتے ہیں. جتنا جو کچھ بھی فیصلے ہمارے بارے میں ہوتے ہیں قضاء و قدر کے, وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہمارے لیے عین عدل ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, اتنا ہی مال ہونا چاہیے تھا, ایسا ہی ہمارا حال ہونا چاہیے تھا. اس بات پر یقین اور پھر اس میں راضی رہنا یہ تسلیم و رضا ہے. تسلیم و رضا, جیسا حال ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے بندہ راضی رہے, خوش رہے, شکایت نہ کرے, بے صبری نہ کرے اور واویلا نہ کرے, تو یہ انسان کی آخرت بنتی ہے. اس سے دنیا میں بھی سکون سے رہتا ہے, آخرت میں بھی اس کو اعلیٰ درجہ عطا ہوگا. کہ جیسے حکیم الامت نے فرمایا کہ اخلاص سے بھی اونچا مقام تسلیم و رضا کا مقام ہے, کہ جس حال میں اللہ رکھے بندہ اس حال میں راضی رہے. تو یہ چیزیں ہیں زندگی گزارنے کے لیے. اپنے آپ کو محدود رکھیں, زیادہ سے زیادہ عبادت کی کوشش کریں, اور زیادہ میل جول اور تعلقات بنانے میں نہ لگے, کیونکہ زیادہ میل جول اور تعلقات بھی انسان کو اللہ کی یاد سے روک دیتے ہیں, رکاوٹ ڈال دیتے ہیں. مثلا زیادہ تعلقات والوں کے, چونکہ تعلقات زیادہ ہوتے ہیں, اب وہ تقریبات ہوتی ہیں, کبھی شادی کی, کبھی غمی کی, کبھی عقیقے کی, کبھی جنازے کی, کبھی کچھ کبھی کچھ, تو ہر تقریب میں جانے کو جو ہے وہ اصرار کیا جاتا ہے, اور نہیں جائے گا تو قریبی دوستی ہے, تعلق ہے, ناراض ہوگا. اس خیال سے آدمی بس پھر انہیں کاموں میں لگا رہتا ہے. تو ایسا چاہیے کہ بھائی اپنا میل جول بھی ایک حد تک رکھے, زیادہ لوگوں سے میل جول نہیں بڑھائے, اور اپنے سے کمتر درجے والوں سے ملے, یہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ اپنے پاس جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کی عادت ڈالیں, اس پر شکر کی عادت ہو کہ ہمارے پاس اس سے اچھی نعمتیں ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی مانگا, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا کہ تم مساکین کے پاس بیٹھا کرو, ان سے محبت کیا کرو, ان کے پاس رہا کرو, اس سے دل میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے, نعمتوں کا شکر پیدا ہوتا ہے. تو اپنے سے اونچے درجے والوں کو دیکھنے میں ناشکری پیدا ہوتی ہے, شکایت پیدا ہوتی ہے, بے صبری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں, ہمارے پاس یہ نہیں, اس سے ناشکری پیدا ہوتی ہے, اور ناشکری سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. لہذا اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم میل جول ایک تو محدود رکھیں, دوسرے یہ کہ اگر رکھیں تو کوشش کریں کہ اپنے سے کم تر درجے والوں کے ساتھ ہم میل جول رکھیں. ان کے ساتھ محبت رکھیں، ان کے ساتھ سلوک و احسان کا معاملہ رکھیں۔ تو غرض یہ کہ سب سے بڑی نعمت، انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اس دنیا سے ایمان کا سلامت لے جانا ہے۔ نہ بینک بیلنس، نہ گھر بنانا، نہ گاڑی خریدنا، یہ دنیا کی چیزیں سب فنا ہونے والی ہیں، اس بات کا خاص خیال رکھا جائے۔ لہذا موجودہ ایمان پر شکر بھی وہ عبادت ہے کہ جس سے ایمان میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے گا، اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے اس کو ایمان پر خاتمے کے ساتھ نسخوں میں خاص طور سے ذکر فرمایا، روزانہ موجودہ ایمان پر شکر کرنا تاکہ ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ دوسرے یہ کہ روزانہ صدقہ دینا، کہ صدقہ بھی جو ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے، اور جب بری موت سے بچے گا تو اچھی موت ہوگی، اور اچھی موت اس سے اچھی کیا ہوگی، حسن خاتمہ سے اچھی موت کیا ہوگی۔ لہذا حسن خاتمہ کی ایک یہ بھی تدبیر ہے کہ ہم صدقے کو عادت ڈالیں، صدقہ روزانہ دیا کریں، اور اس کے علاوہ مسواک کی پابندی کریں۔ مسواک بڑی نعمت ہے، سنت بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا بڑا ذریعہ ہے، منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، اور ایمان پر خاتمے کا سبب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنے والے کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور اس کی روح بھی آسانی سے نکلے گی، اور مسواک کرنے سے منہ کی بو بھی جاتی رہتی ہے، اور مسواک کرنے سے جو ہے ایک نماز کا درجہ 70 درجہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا زیادہ اس کو ثواب ملتا ہے جو نماز مسواک کے وضو کے دوران مسواک کر کے وضو کیا گیا ہو اور اس سے نماز پڑھی جائے، تو وہ 70 گنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ تو چونکہ حدیث پاک سے مدلول ہے کہ جو آدمی مسواک کرے گا پابندی سے، اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، تو یہ بھی ایمان پر خاتمے کے کا ایک بڑا سبب ہے، اس کو بھی اپنانا چاہیے، اور یہ زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اذان کے بعد کی دعا، اذان کا جواب دینا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے لیکن ہنسی مزاح اور دوسرے کاموں میں انسان مشغول ہے، 2-3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اگر تھوڑا ٹھہر کر توقف کر کے اذان کا جواب دے دیا جائے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کر سنت کے مطابق دعائے وسیلہ پڑھ لی جائے، تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کے بعد کی یہ دعا پڑھے گا اس پر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، اور شفاعت اسی کو ملے گی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا، اور اسی کی شفاعت قبول ہوگی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ لہذا اس کو بھی اپنا پکا معمول بنا لینا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پابندی کے ساتھ اذان کا جواب دے اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے دعائے وسیلہ کرے۔ تو چار چیزیں یہ ہو گئیں، اور ایک دعا میرے حضرت نے تعلیم فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ ضرور کر لیا کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ کون گیا ہوئی کہا دیکھو اندر بلاؤ۔ ایمان پر خاتمے کا یہ 5واں نسخہ بتلایا، اور 6ٹا نسخہ میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت، نظر کی حفاظت پر اللہ تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ فرمایا ہے، من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، کہ جس نے میرے خوف سے نظر کی حفاظت کی میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ اپنے قلب میں موجود پائے گا۔ بالکل یقینی بات ہے، اور جو حلاوت ایمانی لے جائے گا تو یقیناً اس نے خاتمہ مقدر ہوگا، کیونکہ حلاوت ایمانی جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں پھر اس سے واپس نہیں لیتے، تو اس میں اشارہ ہے اس نے خاتمہ کا۔ اور ایک 7واں نسخہ بھی ہے، کیا ہے؟ موجودہ ایمان پر شکر کرنا، ہاں، اور صحبت اولیاء اللہ، اللہ والوں کی صحبت میں بھی یہ تاثیر ہے۔ حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو اہل محبت کی صحبت میں یہ خاص بات ہے کہ اہل محبت پھرتے نہیں ہیں، ارتداد سے محفوظ رہتے ہیں، دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوتا. ان کی صحبت میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے کہ دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہوتا ان کا. گناہ میں مبتلا ہو سکتے ہیں, خطا کر سکتے ہیں, لیکن مرنے سے پہلے پہلے خدا تعالیٰ اپنی محبت کو ان پر غالب کر دیتے ہیں. تو یہ سات نسخے ہیں ایمان پر خاتمے کے. اس کو کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, نعمتوں کو سوچتے رہیں اور ان پر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں. دنیاوی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمت ہو, موجودہ ایمان ہو یا توفیقات اعمال صالحہ ہو, سب پر ہم شکر ادا کرتے رہیں. انشاءاللہ زندگی بھی پرسکون اور مزیدار گزرے گی, اور جو خطا ہو جائے تو استغفار و توبہ. مناجات کے اندر بھی لذت حاصل ہوتی ہے, خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے میں, اپنے قصور پر بھی معافی مانگے, بے قصور بھی معافی مانگتا رہے. تو یہ اس میں جو مزہ ہے اور اس میں جو دل کو ٹھنڈک اور سکون حاصل ہوتی ہے, یہ بھی ایک عجیب لذیذ عبادت ہے. خدا تعالیٰ سے معافی مانگنا, استغفار و توبہ کرنا, اپنے اللہ سے معافی مانگنا, ان چیزوں کو اپنا معمول بنائے. اور دنیا کہاں جا رہی ہے, زمانہ کہاں جا رہا ہے, رسم اور رسومات اور لوگوں کے رہن سہن کو غور سے دیکھنا اور ان کے یہاں کی چیزوں کو غور سے دیکھنا کہ ان کے یہاں یہ چیز ہے, ان کے یہ چیزیں لاؤ ہم بھی حاصل کریں, یقیناً اس سے تشویش اور پریشانی ہوگی. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم بازار سے سودا ضرورت کی چیز لے آیا کریں, بڑے بڑے مالوں میں اور سپر اسٹوروں میں نہ جانا چاہیے, کیونکہ وہاں جا کر حوث بڑھتی ہے اور وہاں کی چیزوں کی چمک دمک دیکھ کر انسان کا دل چاہتا ہے کہ یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. اور گھر والے عورتیں بچے جاتے ہیں تو پھر تو پوچھو ہی نہیں, پھر کتنی مصیبت کی بات ہے. ہر وقت جو ہے ایک تشویش اور ایک پریشانی اور احساس کمتری اور نعمتوں کی ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. دنیا تھوڑے دن کے لیے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب او عابر سبیل, کہ دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یا بلکہ اس طرح رہو کہ جیسے کوئی گزرنے والا گزر جاتا ہے. بس تھوڑے دن کی بات ہے, ان اعمال پر عمل کرنے سے انشاءاللہ زندگی پرسکون گزرے گی. اور انشاءاللہ جب دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رضا کو ساتھ لے جائیں گے, اللہ کی محبت کو ساتھ لے جائیں گے اور عظیم کامیابی لے کر جائیں گے. بس امتحان ختم, اب اس کے بعد مزہ ہی مزہ ہے, عیش ہی عیش ہے, ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی بہت عبادات نافلہ, ذکر اللہ جو بتا دیا جاتا ہے, وہ اسی لیے بتا دیا جاتا ہے تاکہ ان اعمال میں وہ معین ہو, مددگار ہو. اور اصل ترقی تو تقوی ہی سے ہوتی ہے, بنیاد اصل تقوی ہے. گناہ سے بچنا, آنکھ کے گناہ سے بچنا, زبان کے گناہ سے بچنا, کان کے گناہ سے بچنا, ناک کے گناہ سے بچنا, اور چھونے کے چلنے پھرنے کے گناہ سے بچنا, ہاتھ پیر کے گناہوں سے بچنا اور دل کے گناہ سے بچنا. اللہ تعالی ہم سب کو 100% گناہوں سے بچنے والا بنائے اور اعمال صالح کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. اپنی یاد کی لذت ہم سب کو ایسی عطا فرما دے کہ ہم کو اللہ کو یاد کیے بغیر چین ہی نہ آئے, ایک لمحے بھی اللہ کی یاد کے بغیر ہم کو چین نہ آئے, بلکہ ان کو بھولنا, جیسے تو شعر میں فرمایا کہ تیرا ذکر ہے میری زندگی, تیرا بھولنا میری موت ہے. ان کو بھولنے میں ہمیں موت معلوم ہونے لگے, یہ تو ہے قیمتی زندگی. اور جو آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے, اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو مقصود ہے زندگی کا اور جس مقصد سے اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ نے تم کو نہیں پیدا کیا, نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے, اپنی یاد کے لیے, اپنی معرفت کے لیے, اپنی محبت کے حصول کے لیے. مگر ہمارے مقاصد بدل گئے ہیں, ہماری نیتیں بدل گئی ہیں, ہمارے مطلوب بدل گئے ہیں, اسی لیے ہم پریشان ہیں. اگر ہم اپنے مطلوب اور مقصود کو صحیح کر لیں, اپنا راستہ صحیح کر لیں, تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی مزیدار زندگی کا وعدہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ایش ایش, وہاں تو پریشانی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال رآ سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان له فضلا علی من دونه فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. رواہ البخاری. حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نسبت یہ گمان کیا کہ ان کو اپنے سے اپنے کمتر پر فضیلت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا گمان توڑنے کے لیے فرمایا تم کو دشمنان اسلام کے مقابلے میں مدد نہیں دی جاتی اور تم کو رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے انہی کمزور اور فقیروں کی دعا کی برکت سے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فضیلتیں رکھتے تھے ان کو گمان ہوا کہ میری شجاعت اور سخاوت اور کرم سے مسلمانوں کو بہت نفع ہوا لہذا میں ان لوگوں سے جو ہماری طرح نہیں ہیں افضل ہوں. حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس گمان کو توڑنے کے لیے فرمایا کہ یہ گمان تم نہ رکھو بلکہ ان ضعیفوں اور فقیروں کا اکرام اور عزت کرو اور تکبر نہ کرو یعنی اپنے کو ان سے بڑا نہ سمجھو کیونکہ دراصل انہی کمزوروں اور مسکینوں کی برکت اور دعا سے حق تعالیٰ تمہاری مدد کرتے ہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں لہذا اپنا کمال نہ سمجھو کہ تکبر تمام نیکیاں ضائع کر دیتا ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں تکبر کا ہونا جنت سے محروم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. اس میں صلاۃ استخارہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو اہم کاموں میں اس طرح استخارہ تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن پاک کی سورتوں کو یاد کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی اہم کام کا ارادہ کرے تو دو رکعت نفل پڑھے پھر یہ دعا پڑھے جو آگے آ رہی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے انس جب تم کو کوئی امر تردد میں ڈال دے تو اپنے رب سے استخارہ کرو اور 7 مرتبہ استخارہ کرو پھر دل میں جو بات غالب آ جائے اسی میں خیر سمجھو. فائدے میں لکھا ہے کہ کسی خواب کا نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری نہیں جیسا کہ لوگوں نے مشہور کر دیا ہے. اسی طرح دوسروں سے استخارہ کرانا ثابت نہیں ہے. دوسروں سے مشورہ لینا سنت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے نادم نہیں ہوتا اور جو استخارہ کر کے کام کرتا ہے وہ نامراد نہیں ہوتا. نماز استخارہ پڑھنے کا موقع نہ ہو اور جلدی سے کسی امر میں استخارہ کرنا ہے تو صرف دعائے استخارہ ہی کافی ہے اور اگر یہ دعا استخارے کی یاد نہ ہو تو فوری طور پر دعا کرنا ہو تو یہ مختصر سی دعا کر لے اللہم اغفر لی واغفر لی اللہم اغفر لی واغفر لی. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی فصل ہے رضا و تربیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور تربیت. آپ زمانہ حمل میں تھے کہ آپ کے والد عبداللہ کی وفات ہو گئی. صرف 2 مہینے حمل پر گزرے تھے کہ عبداللہ شام کو قافلہ قریش کے ساتھ تجارت کو گئے تھے. وہاں سے لوٹتے ہوئے مدینہ میں اپنے ماموں کے پاس بیمار ہو کر ٹھہر گئے تھے کہ وہاں ہی وفات پائی. اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ آمنہ آپ کو لے کر مدینہ میں اپنے اقارب سے ملنے گئی تھیں. مکہ کو واپس آتے ہوئے درمیان مکہ و مدینہ کے موضع ابوا میں انہوں نے وفات پائی اور اس وقت ام ایمن بھی ساتھ تھیں. پھر آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہے. جب آپ 8 سال کے ہوئے عبد المطلب کی بھی وفات ہوئی اور انہوں نے ابو طالب کو آپ کی نسبت وصیت کی تھی. چنانچہ پھر آپ ان کی کفالت میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبوت کا زمانہ بھی پایا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك اللهم ارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم عاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم أصلح لي وأصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إلى العالمين المسجد بمارهم قصيحة كامل عجلة مستمرة تفرما بچے ہوں بڑے ہوں گھر والے ہوں والدین ہوں اے اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم پر آسانی برکتیں اور رحمتوں کا نزول فرما اللہ تمام مشکلات کا پریشانیوں کا خاتمہ فرما اے اللہ پرسکون زندگی عطا فرما نعمتوں سے بھرپور زندگی عطا فرما رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما اللہ تقویٰ کامل ہم سب کو نصیب فرما اپنی محبت کاملہ معرفت کاملہ ہم سب کو نصیب فرما اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما اخلاق رذیلہ سے دل کو بالکل پاک فرما دے اللہ ظاہر کو بھی باطن کو بھی بالکل پاک فرما دے ہم سب کو اللہ والا بنا دے ہم سب کو جلد فرما لے ہماری اولادوں کو جلد فرما لے ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی جلد فرما لے اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اے اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی حاجت ہو اس کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما دے اللہ جس پر جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا اور اللہ ہم کو ہماری اولادوں کو اپنا 100% مطیع اور فرما بردار بنا اللہ ہمارے ہم میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما اللہ ان کو بہت بہت درجات بلند فرما ساعتن فساعتن متصاعدن متزاعدن درجات قرب بے انتہا عطا فرما ان کی آل و اولاد اہل و عیال اہل خاندان کو اللہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما صاحب اقوال نسبت بنا عزت و شرف دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرما ہر غم سے حفاظت فرما خوشیاں دکھا اللہ ہمارے تمام دیرینہ مسائل کو حل فرما دے اللہ ہم سب کو آرام اور عیش و راحت کے ساتھ اللہ دنیا میں بھی رکھیے اور آخرت میں بھی اللہ عیش و آرام کے ساتھ رکھیے اللہ اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ